السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج مسلمان بحیثیت مجموعی زوال کا شکار ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں بھی ہم سب سے پیچھے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پچھلے 500 سالوں میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن دنیا کے لیے نہیں ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اخلاقی میدان میں بھی ہم جو ہے وہ پستی کا شکار ہیں اور بہت نیچے ہیں، اور اسی طرح سیاسی غلبے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم مغلوب ترین قومیں ہیں۔ یہ سارا جو معاملہ ہے جس میں کہ مسلمان بحیثیت مجموعی مغلوب ہے یا پستی کا شکار ہے، اس کی جب وجوہات تلاش کی جاتی ہیں تو بہت سارے اسباب، بہت سارے ریزنز ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ ایک جو عام طور پر یہ ریزن بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ اس وقت پوری دنیا، ساری کی ساری جو غیر مسلم دنیا ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف چونکہ سازشیں کرتی ہے، وہ سارے گٹھ جوڑ کرتے ہیں، اور ان گٹھ جوڑ کی وجہ سے، ان سازشوں کی وجہ سے مسلمان قومیں دھکیل دی گئی ہیں پیچھے، اور اس طرح سے وہ تنزل کا شکار ہیں۔ دوسری بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم نے بنیادی طور پر تعلیم کی طرف توجہ اپنی کم کر دی، اور تیسری بات یہ کہ آپس میں ہم دست و گریباں ہو گئے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم دین کے ماڈل کو اختیار کریں، اسلام کے ماڈل کو اگر اختیار کریں، تو عروج ہمارا مقدر ہوگا۔ یہ ساری باتیں آج کے ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اور ان کا حل۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، یہ جو ساری باتیں میں نے اپنے انٹرو میں بتائیں، اس پر آنے سے پہلے ذرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا مسلمان قوموں کے لیے امت مسلمہ کا لفظ ہم بحیثیت مجموعی استعمال کر سکتے ہیں، یا یہ مسلمان قومیں علیحدہ علیحدہ وطن کی بنیاد پر ہیں؟
جب ہم کسی کا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں تو وہ تعارف بعض اوقات اس کی شناخت کے لحاظ سے متعدد بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک انسان ہوں، انسان کی حیثیت سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اولاد آدم میں سے ہوں، یہ بھی میرا ایک تعارف ہے۔ مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ تم کسی مذہب کو مانتے ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ بھی میرا ایک تعارف ہے۔ اور جب آپ مسلمان کی حیثیت سے میرا تعارف کرائیں گے تو آپ کی نگاہ فوراً 1 ارب سے زیادہ تعداد میں ان لوگوں کی طرف اٹھے گی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے۔
اسی طریقے سے میرا ایک وطن ہے، میں اس میں رہتا ہوں۔
ٹھیک ہے۔
جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری قومیت کیا ہے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، تو پاکستان بھی میرا ایک تعارف بن جاتا ہے۔ اس سے بہت نیچے بھی ہماری تعارف کی بات سطحیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت مسلمانوں کے 55 سے زیادہ ممالک ہیں۔ یہ زیادہ تر اب جدید قومی ریاست کے اصول پر بنے ہوئے ہیں۔ ان میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم اقوام بھی رہتی ہیں، لیکن مسلمان کی حیثیت سے مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک، بلکہ اب تو بہت سے مغربی ممالک میں بھی، وہ لوگ جو اسلام کو اپنا دین کہتے ہیں، اسلام کو دین کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں، وہ اگر اپنی یہ شناخت بھی بیان کریں کہ ہم امت مسلمہ ہیں،
ٹھیک ہے،
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امت مسلمہ ہمارا ایک روحانی تعارف ہے، یعنی ہم ایک دین کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت کے ماننے والے ہیں، ہم نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ کی ہدایت آسمان سے آتی ہے اور وہ علم کا سب سے بڑا اور سب سے مستند ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کو ماننے والوں کی دنیا میں اس وقت، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، 1 ارب سے بھی زیادہ تعداد ہے، اور وہ اگر اپنے آپ کو اس تعبیر کے ذریعے سے لوگوں سے متعارف کرائیں تو اس پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ کسی کو امت کہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی وحدت بھی ہو، وہ ایک روحانی وحدت ہو سکتی ہے۔ جس طرح کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ کرہ ارض پورا کا پورا انسانوں سے آباد ہے، یا ہم سب اولاد آدم ہیں، یا انسانی حقوق کا تصور دیتے ہیں، تو اس موقع پر ہم یہ تو نہیں دیکھتے کہ یہاں امریکہ ہے یا برطانیہ ہے یا پاکستان ہے یا ہندوستان ہے، اس میں انسانیت بحثیت ہے، انسانیت اپنا تعارف کرا رہی ہوتی ہے، یعنی حیوانات کے مقابل میں انسان ایک نوع ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا کی اقوام میں جس طریقے سے نسل کی بنیاد پر ایک قومی شناخت بنتی ہے، رنگ کی بنیاد پر بنتی ہے، علاقے کی بنیاد پر بنتی ہے، بالکل اسی طرح سے نظریے، ثقافت، تہذیب، اس کی بنیاد پر بھی بنتی ہے۔ تو مذہب کی بنیاد پر ہماری ایک شناخت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس تعبیر کو، امت مسلمہ کی تعبیر کو، صدیوں سے ہم نے اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں اس میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں۔
جاوید صاحب، اس وقت جو دور جدید کی جو اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، ان دور جدید کی ٹرمینالوجیز میں جو سیاسی جو تعبیر جو ہے وہ زیادہ رائج ہے، یعنی میں پاکستانی ہوں، وہ ہندوستانی ہے، وہ سعودی عرب کا رہنے والا ہے، یہ زیادہ رائج تعبیر ہے اس وقت؟
ایسا ہوتا ہے، یہ قدیم زمانے میں بھی رہا ہے، یعنی قدیم زمانے میں بھی آپ اگر مسلمانوں ہی کی کتابیں پڑھیں تو ہم کہتے ہیں یہ اہل مغرب ہیں، اہل مغرب اس زمانے میں موجودہ مغرب کو نہیں کہا جاتا تھا، مراکش اور افریقہ کے اوپر کے ممالک یہ مغرب کہلاتے تھے،
ٹھیک ہے؟
اگر آپ آج سے 400-500 سال پہلے کی تصانیف کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمارے ہاں مغرب اس معنی میں بولا جاتا تھا، اسی طریقے سے اہل مشرق، اسی طرح اہل ہند، تو یہ جو ممالک ہیں یا مختلف خطے ہیں
جغرافیائی
وجود میں آئے،
ٹھیک ہے؟
مجھے بہت بچپن میں یاد ہے کہ ہم یہ سنتے تھے کہ ہمارے بزرگوں میں سے بعض لوگ ملایا گئے تھے،
ٹھیک ہے،
اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں بھی مسلمان ہیں، تو اس لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کے قدیم زمانے میں یہ ممالک نہیں تھے، ہندوستان میں جو سلطنت تھی وہ ہندوستانی کی حدود میں تھی، سلطنت عثمانیہ کے حدود میں ہندوستان کبھی شامل نہیں ہوا، اسی طرح سلطنت عثمانیہ کے یا امویہ کے یا عباسیہ کے حدود کبھی ملایا اور انڈونیشیا تک نہیں پہنچے، تو یہ ممالک اپنے اس تشخص کے ساتھ موجود تھے، وہ اقوام بھی موجود تھیں، یعنی کم و بیش آپ دیکھیں نا 15ویں صدی کی ابتدا میں وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو اس کے بعد ان کے ہاں سلاطین بھی رہے ہیں، حکومتیں بھی رہی ہیں، وہ اس لحاظ سے اپنا تعارف بھی کراتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟ جاوید صاحب، یہ جو ٹرمینالوجی امت مسلمہ کو، اگر میں بحیثیت مجموعی تمام دنیا کے مسلمانوں کو امت مسلمہ سے تعبیر کرتے ہوئے یہ آپ سے پوچھوں کہ امت مسلمہ اس وقت زوال کا شکار ہے بحیثیت مجموعی، اور ہر شعبے میں زوال کا شکار ہے، تو سب سے پہلے ذرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عروج اور زوال کا کوئی قانون مقرر کیا ہے، یا یہ زوال کا شکار جو ہے یہ کسی اور وجوہات کی، یہ جو سازشیں یا جو ہم بات کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہے؟
اس میں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی اقوام میں سے ایک تو وہ قوم ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا ہوا ہے، وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، جس کو ہم ذریت ابراہیم کہتے ہیں،
چاہے وہ بنی اسحاق ہوں یا بنی اسماعیل،
بنی اسحاق ہوں یا وہ بنی اسماعیل،
ٹھیک ہے،
یہ ذریت ابراہیم اللہ کی منتخب قوم ہے، اس کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کے لیے کچھ الگ قوانین ہیں، وہ اگر آپ چاہیں گے تو ہم زیر بحث لے آئیں گے، کیونکہ اس وقت اس کا ایک بڑا حصہ امت مسلمہ کا حصہ بھی ہے،
ٹھیک ہے،
اس لیے ظاہر ہے کہ وہ قوانین بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کا الگ سے مطالعہ کیا جائے، باقی جتنی دنیا ہے اس کے اندر خدا کا قانون یہ ہے، اور یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ وہ مختلف اقوام کو ایک ترتیب کے ساتھ موقع دے رہا ہے، اب موقع جس نے حاصل کرنا ہے اس میں کچھ اوصاف ہوں گے، کچھ خصائص ہوں گے، وہ یہ موقع پائے گا،
بالکل ٹھیک ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ جس وقت میں کسی کو موقع دیتا ہوں اور کوئی قوم عروج پر پہنچ جاتی ہے اور وہ دنیا میں اپنا اقتدار قائم کر لیتی ہے، اس کے بعد میں اس کے ساتھ اپنے اس معاملے کو نہیں بدلتا جب تک کہ اس کے باطن میں تبدیلی نہیں آ جاتی، اس کو بطور اصول بیان کیا ہے کہ ان اللہ یغیر ما لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی ان کی جو باطن کی کیفیت ہے، ایک قوم کا بھی ایک باطن ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
ایک امت کا بھی ایک باطن ہوتا ہے، جب تک وہاں تبدیلی نہیں آ جاتی اس وقت تک میں اپنا معاملہ نہیں بدلتا، یعنی اگر میں نے ان کو عروج پر فائز کر دیا ہے تو پھر میں ان کے ساتھ اپنا معاملہ تبدیل نہیں
کرتا، یعنی ان کو عروج پر ہی رکھوں گا،
عروج پر ہی رکھوں گا، یعنی اس کے قانون کے مطابق، ایک قانون کا بیان ہے، یعنی ایک تو چیز یہ نا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ اس کائنات کے خالق ہیں، وہ جو بھی کریں، لیکن انہوں نے کچھ قوانین بنا رکھے ہیں، وہ قوانین طبعی دنیا میں تو ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھے،
ٹھیک ہے،
آپ اتنے حصے آکسیجن اتنے حصے ہائیڈروجن ملا دیں گے اس سے پانی بن جائے گا، یہ قوانین ہیں، تو طبعی قوانین تو چونکہ تجربے سے گزر سکتے ہیں، یہ معمل میں آزمائے جا سکتے ہیں، اس وجہ سے سمجھنے میں بہت آسان ہوتے ہیں، لیکن جو اخلاقی قوانین دنیا میں کار فرما ہے، جن کے تحت اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اس کو قرآن مجید نے سنت سے تعبیر کی ہے، سنت الہی، یعنی ایک تو سنت کی تعبیر ہمارے ہاں جس کو ہم کہتے ہیں شریعت کے ایک حصے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ اس مفہوم میں نہیں ہے، تو قرآن مجید اس سنت کے بارے میں جب بیان
اللہ کی سنت ہے،
اللہ کی سنت، تو یہ کہتا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ اس قانون، اس ضابطے، اس طریقے سے معاملہ کرتا ہے، تو اس کو سنت الہی کہا جاتا ہے، اس کے لیے جو سنت الہی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی قوم عروج پر چلی جاتی ہے تو پھر اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مہلت دیتے ہیں جب تک کہ اس کے باطن میں وہ تبدیلی نہیں آ جاتی جو اس کو پھر اس کا مستحق نہیں رہنے دیتی، یہ جو دنیا کی قوموں کو موقع دینے کا عمل ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا اور اس کو بیان کر دیا ایک جگہ کے اوپر، یہ بالکل ترتیب سے ہے، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد سے یہ دنیا آباد ہونا شروع ہوئی،
ٹھیک ہے،
ان کے 3 بیٹے ہیں، سام، حام اور یافس، ان کے تینوں بیٹوں کی اولاد ایک ترتیب کے ساتھ دنیا کے مرثا یا دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہو رہی ہے. یعنی وہ منصہ عالم پر آتے ہیں، آپ ان کے عروج کو دیکھتے ہیں، ان کی مختلف اقوام یکے بعد دیگرے یا عروج پاتی ہیں، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو حام کی اولاد کو بڑا عروج حاصل ہوا ہے، یہ افریقی اقوام تھی زیادہ تر. پھر سامی اقوام، یہ افریقہ کے کچھ حصے میں بھی آباد تھیں اور یہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس میں بھی آباد رہی ہیں. تو آپ ان کی بڑی بڑی سلطنتیں دیکھیں گے قدیم تاریخ میں، اگرچہ وہ قدیم تاریخ اتنی محفوظ اور اتنی متعین نہیں ہے، یہاں تک کہ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ یافس کی اولاد کی طرف جا رہا ہے
جو یورپ.
یافس کی اولاد کا قدیم وطن وسط ایشیا کے ممالک،
وسط ایشیا.
اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ اقوام ہیں کہ جو ماسکو میں، جو تبالسک میں، جو وسط ایشیا کی مختلف ریاستوں میں قدیم زمانے سے آباد رہی ہیں. تو ایک زمانے میں تو یہ قبائلی مزاج کی اقوام تھیں. چنانچہ قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ ذوالقرنین نے ایک بڑی سد بنا کر، ایک دیوار بنا کر ان کی طاقت کو مہذب دنیا سے روکا تھا. اس وقت سامی اقوام بام عروج پر تھیں،
ٹھیک ہے،
لیکن آہستہ آہستہ پھر یافس کی اولاد کو عروج حاصل ہونا شروع ہوا. اس کی ابتدا ہوئی ہے چنگیز خان کے خروج سے،
ٹھیک.
تو یہ تو دنیا کی مختلف اقوام کو موقع دینے کا معاملہ ہے،
صحیح.
لیکن جب موقع مل گیا تو اس کے بعد اب آپ نے اس کو قائم رکھنا ہے. قائم رکھنے کا اگر آپ تجزیہ کریں، اندر اتر کر دیکھیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو اس کا باعث بنتی ہیں، علم اور اخلاق،
ٹھیک ہے.
یعنی اس دنیا میں اگر آپ عروج پر کھڑے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو علم اور اخلاق کے لحاظ سے اپنے مقام کو قائم رکھنا ہوگا. جس جگہ پر آپ پہنچ گئے ہیں وہاں آپ اگر برتری کے مقام پر کھڑے رہیں گے تو دنیا میں آپ کو اقتدار حاصل ہوگا، قوت حاصل ہوگی، عزت حاصل ہوگی، وقار حاصل ہوگا. اگر اس معاملے میں پستی آ جائے گی تو پھر آپ آہستہ آہستہ زوال آشتا ہوگا.
علم کا مطلب سائنٹیفک علم ہے جاوید، مادی علم؟ مادی علم.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جب آپ زندگی بسر کرتے ہیں تو یہاں تو آپ کی ضرورت طبعی علم ہی ہوتا ہے، یعنی جو یہ عالم طبعیات ہے، اس عالم طبعیات کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن پیدا ہوتا ہے. یعنی میں جب دنیا میں وجود پذیر ہوتا ہوں تو میں خود بھی اس کا ایک حصہ ہوں، یعنی میرا ایک مادی وجود ہے، وہ اسی کا حصہ ہے. ہمیں قرآن مجید نے بھی تو یہی بتایا ہے نا کہ یہ اصل میں اسی مٹی کے اجزاء ہیں جس سے میں نے تمہارا یہ قالب تیار کیا ہے. تو اس لحاظ سے میں بھی اس کا حصہ ہوں، اور پھر مجھے ظاہر ہے اسی سے ریلیٹ ہونا ہے. یعنی دنیا میں آنے کے بعد جو میرا تعلق قائم ہونا ہے، مجھے کھانا ہے، پینا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے کوئی تہذیب تشکیل دینی
ہے،
تو وہ سارا معاملہ وہیں ہونا ہے. تو اس لحاظ سے جو طبعی علوم ہے، یعنی جو عالم طبعیات کے اندر میرے جینے کو بہتر کر دیتے ہیں، میری قوت کو بڑھا دیتے ہیں،
ٹھیک ہے،
مجھے دوسروں کے مقابلے میں برتری دلا دیتے ہیں، یہ علوم ظاہر ہے کہ بڑا بنیادی کردار ادا کرے. یعنی کوئی آدمی ان سے صرف نظر نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں ایک انسان ہوں، اور انسان کی حیثیت سے میرے اندر پروردگار نے دو ایسی چیزیں دی ہیں کہ جو دنیا کی باقی مخلوقات میں اس درجے میں نہیں ہیں. ایک میرا اخلاقی احساس،
ٹھیک ہے،
میں چیزوں کے بارے میں یہ حکم لگاتا ہوں کہ یہ اچھی ہیں، اخلاقی لحاظ سے یہ بری ہیں. اسی طریقے سے میری ایک جمالیاتی حس ہے، یعنی میں خوبصورتی اور بدصورتی کا بھی فیصلہ کرتا ہوں. یہ جو میری جمالیاتی حصہ ہے یا میرا جمالیاتی احساس ہے، یہ اصل میں ان بہت سے فنون کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے جس کو ہم فنون لطیفہ کہتے ہیں،
ٹھیک ہے.
یہ موسیقی ہے، یہ شاعری ہے، یہ ادب ہے، اسی طریقے سے مصوری ہے. تو بے شمار فنون اس سے وجود میں آتے ہیں،
ٹھیک ہے.
اور اسی طریقے سے میرا جو اخلاقی احساس ہے وہ اصل میں میرے وجود کی بھی تفہیم چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اب شعوری حیثیت سے ایک انسان کو جب انسان کی حیثیت سے دیکھتا ہوں تو اپنے باہمی ریلیشنز کو بھی میں ایک سائنس میں تبدیل کر دوں. یہ اس کا لازمی تقاضا ہوتا ہے،
سوشیولوجی بن گیا.
اس کے نتیجے میں بہت سے علوم پیدا ہوتے ہیں،
ٹھیک.
یعنی وہ کچھ علوم وہ ہیں کہ جو میرے اپنے وجود کے ساتھ تعلق کی تشریح کریں گے، جس کو علم الانسان آپ کہتے ہیں،
رائٹ.
اچھا، اسی طریقے سے وہ خاندان سے متعلق ہو جائیں گے، وہ معاشرے سے متعلق ہو جائیں گے، سماجیات، سوشیالوجی، اس طرح کے علوم وجود میں آئیں گے. میں چونکہ اپنے وجود کی غائتی کے لحاظ سے ریاست آشنا ہوا ہوں، یعنی میں ایک منظم معاشرہ قائم کر دیتا ہوں جس کے اندر ایک تنظیم، سیاسی تنظیم پیدا ہو جاتی ہے، تو سیاسی علوم اس سے وجود میں آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک علوم کا بڑا دائرہ جو ہے وہ اس نوعیت کا بھی ہوتا ہے، جس میں میرے سماجی معاملات، میرا نفس، میرے خاندان، میری تہذیب، یہ چیزیں زیر بحث آتی
ہیں.
اچھا، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر میں ایک انسان کی حیثیت سے اس پر مطمئن نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی زندگی کو یہاں سے شروع کر دوں. میں جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں ہوں کیا، کہاں سے آیا ہوں. یعنی میں ایک باشعور مخلوق ہوں، میرے گرد و پیش میں ایک بڑی غیر معمولی، بڑی عظیم کائنات ہے.
اپنے آپ کو پہچاننے کی
میں کوشش کرتا ہوں، جاننے کی کوشش کرتا ہوں میں آیا کہاں سے ہوں،
ٹھیک ہے.
یعنی میرے وجود کا باعث کیا چیز بنی ہے، کیا میں آپ اپنا خالق ہوں، میرا خالق اس کائنات میں کہیں پایا جاتا ہے، یا میرا کوئی خالق نہیں ہے،
ٹھیک.
ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں میرے عقائد کی ایک دنیا وجود میں آتی ہے, میں جو فیصلہ بھی کروں گا.
ٹھیک ہے,
یعنی وہ فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی خالق نہیں, تب بھی وہ ایک عقیدہ ہی ہوگا.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے ایک سے زیادہ خالق ہیں.
جو بھی میں فیصلہ کروں گا, ظاہر ہے کہ مجھے یہ دیکھنا نا, مجھے معلوم کرنا ہے یہ کہ اس کی نوعیت کیا ہے, اسی طریقے سے مجھے پہنچنا کہاں ہے, یعنی کیا میں موت پر ختم ہو جاتا ہوں. یہ ایک سادہ سا سوال نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اپنے وجود کو جب میں موت سے ہم آنگ کر کے دیکھتا ہوں تو شدید تضادات وجود میں آ جاتے ہیں, ان کو ایکسپلین کرنا ممکن نہیں رہتا, تو میں غور کرنے کے لیے مجبور ہوں. تو اس سے ظاہر ہے کہ میرا ایک نظام عقائد وجود میں آتا ہے. میں اس وقت یہ زیر بحث نہیں لا رہا کہ اس میں غلط آتا ہے یا صحیح آتا ہے, وہ آتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے یہ بھی علم ہے, اور یہ علم بھی میری اس زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور بہت سے میرے اور علوم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے.
ٹھیک, بالکل صحیح.
تو اگر آپ یہ دیکھیں تو بحثیت مجموعی علم کسی ایک دائرے کی چیز نہیں رہتی. اچھا, اس میں آپ پھر یہ بحث کر سکتے ہیں کہ میری قومی زندگی کے عروج میں کون سا علم زیادہ کردار ادا کرے گا. تاہم یہ سارا ہی علم کردار ادا کرتا ہے.
یعنی آپ کی جو بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ابھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو پہلے کی سابقہ امتیں تھیں ان پہ اگر ہم گفتگو کریں, جو حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد, تین اولادیں تھیں, ان میں سے باری باری اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عروج عطا کرتا گیا, اور پھر اس عروج کو سسٹین رہنے کے لیے, اسے قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دو شرائط دیں وہ یہ کہ ایک علم ہے جس کے کئی دائرے ہیں, اور ایک اخلاقی مقام ہے کہ اخلاق پر وہ کہاں کھڑی ہے قوم. یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں, یہی کنکلوژن.
جی, میں یہ کہہ رہا تھا آپ نے علم کے بارے میں سوال کیا تھا, تو میں نے اس کی تفصیل کر کے آپ کو بتایا کہ علم سے کیا مراد ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بالکل یونیورسل ہے.
ٹھیک,
یعنی میں آپ ہر آدمی جانتا ہے.
right.
اس کی کچھ جہتیں انفرادی ہیں, کچھ جہتیں اجتماعی ہیں. ان سارے ہی پہلوؤں سے اصل میں میرا اخلاقی رویہ اور میں اس میں کس مقام پر کھڑا ہوں, بحثیت ایک قوم کے یا بحثیت ایک امت کے, وہ اثر انداز ہوگا میرے وجود پر.
اچھا, اب ہم جب آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں, تو یہ جو دو اصول ہیں علم اور اخلاق, یہ دو تو یقیناً ہوں گے, اس کے علاوہ بھی کوئی قانون ہے قوموں کے عروج اور زوال کا؟
یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر قوم کے لیے,
یعنی
اس سے وہ بھی مستثنی نہیں ہے.
ٹھیک,
ان کو بھی موقع ملے گا, اسی اصول پر موقع ملے گا.
ٹھیک ہے,
لیکن ان کے لیے ایک اگلا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر ان کا انتخاب کر لیا.
ٹھیک ہے,
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ تھوڑی سی مجھے بتانی پڑے گی. وہ اصلاً تو عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے تھے.
صحیح,
انہوں نے اپنی قوم پر وہیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی جدوجہد کی, ان کی قوم پر اتمام حجت ہو گیا. اتمام حجت کی اصطلاح سے آپ واقف ہیں, یعنی ہر لحاظ سے حق واضح ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا, جیسے کہ رسولوں کے معاملے میں ہوتا رہا ہے. جب ان کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو ان کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا.
یعنی ان کے نافرمانوں پر عذاب کا فیصلہ ہوا اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں,
یعنی جو ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, تو اس کے بعد پھر وہ اپنے خاندان کے چند لوگوں کو لے کے نکلے اور وہاں سے وہ اس سرزمین میں آ گئے جس کو آپ سرزمین فلسطین یا سرزمین عرب کہتے ہیں. اس علاقے میں وہ تشریف لے آئے. جب وہ یہاں تشریف لے آئے ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بالکل متصل علاقہ ہے, یعنی جو بابل کا علاقہ ہے جس کو آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں, یہ علاقہ ان کا اصل علاقہ ہے. یہاں سے پھر وہ اوپر آ گئے, ان لحاظ سے یہ ذرا نیچے, وہ اوپر آ گئے. اور اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا. ایسا بھی ہوا ہے کہ رسولوں کو اس کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی. لیکن ان کو ایک دوسرا مشن سونپا گیا. ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی اولاد کے ایک حصے کو کنعان میں آباد کریں, یہ فلسطین کا پرانا
فلسطین کا پرانا,
اور ایک حصے کو آپ سرزمین عرب میں آباد کریں.
ٹھیک ہے,
اور سرزمین عرب کے بارے میں یہ ہدایت کی گئی کہ وہاں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز بنائیں. یہ جو بیت اللہ ہے,
ٹھیک,
یہ اصل میں مسجد ہے, اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے.
صحیح,
اور قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کا پہلا گھر ہے جو اس زمین کے اوپر بنایا گیا. تو ان سے کہا گیا کہ وہ اس کی تعمیر نو کریں, جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ آباد تھا لیکن اس کی تعمیر نو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی, اور اس کی تعمیر نو کر کے آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں آباد کر دیں. اس سے دو اقوام بتدریج وجود پذیر ہو گئے.
ٹھیک ہے,
یعنی بنی اسحاق وجود میں آ گئے اور ادھر بنی اسماعیل وجود میں آ گئے.
ایک کنعان سے چلے اور ایک
ان کے بارے میں ایک خصوصی قانون تورات میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے. قرآن مجید نے اس کی طرف اشارات کیے ہیں. قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات قدیم صحائف میں تفصیل سے بیان ہو گئی ہے تو وہ پھر اس کو
اشارتاً
حقیقت کے طور پر سامنے رکھ کر اس کی طرف اشارات کرتا ہے, الا یہ کہ کسی بات میں کوئی تحریف ہو گئی ہو یا خرابی پیدا ہو گئی تو وہ اس کی اصلاح کر دے گا.
ٹھیک ہے,
ورنہ عام طور پر وہ تصویب بھی کرتا ہے اور بیان بھی کرتا ہے. وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں دنیا کی قوموں میں سے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے.
ٹھیک ہے,
اب جب میں نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو تمہیں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ میرا پیغام ہے, میرا میسج ہے, یعنی جو میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچاتا رہا ہوں. میرے اس میسج کو تمہارے پورے اجتماعی وجود میں ظہور پذیر ہونا چاہیے, اس لیے کہ تم میری نمائندگی کر رہے ہو زمین کے اوپر.
ٹھیک ہے,
میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے, دیکھیے دنیا میں مختلف اقوام کو اللہ تعالیٰ جیسے افراد کے مابین صلاحیتیں تقسیم کرتا ہے, اسی طریقے سے قوموں میں بھی تقسیم ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت ایک خاندان کے اندر ایک صنعت قدیم زمانے میں بڑی غیر معمولی ہو جاتی تھی, یعنی پورے کے پورے خاندان کے لوگ برسوں سے چاقو ہی بنا رہے ہوتے تھے.
ٹھیک ہے,
یا وہ اسلحے کی کوئی چیزیں تیار کر رہے ہوتے تھے, یا اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے تھے کہ وہ چارپائیاں بہت اچھی تیار کر لیتے تھے. تو اس طریقے سے مختلف اقوام کو مختلف صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, جس طریقے سے انسانوں کے مابین صلاحیتوں کا تفاوت ہوتا ہے, ان میں تنوع رہتا ہے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم کو میں نے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ اس وقت دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو سائنسدان بننا ہے, دوسرا فیصلہ کرتا ہے مجھے کاروبار کرنا ہے, تیسرا فیصلہ کرتا ہے مجھے ملازمت کرنی ہے, کچھ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں دین کا عالم بننا ہے, یعنی دین کو انہوں نے اپنی زندگی کا اصلی مقصود بنا لینا. ان کے لیے 24 گھنٹے کی مصروفیت اب یہی ہے کہ وہ دین کو سمجھیں, اس کی حقیقت کو دریافت کریں, اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے وہ دوسروں کی تعلیم کا بندوبست کریں گے. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی نوعیت کا انتخاب کیا. ان کے ہاں پھر یہ جو دین ہے یہ عروج و زوال کا بنیادی سبب بن جاتا ہے, یعنی اس میں اللہ نے ایک بار انتخاب کر لیا, ان کا پہلا کام تو ہو گیا. اب اس میں وہ چیز بھی رہنی چاہیے کہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے یہ برتر کھڑے ہوں, اور دوسری جانب جو دین ان کے سپرد کیا گیا ہے اس کی ذمہ داریوں کو بھی یہ ادا کریں. اگر یہ اس کی ذمہ داریوں کو جس طرح کہ اس کا حق ہے ادا کریں گے, تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون نصرت ہے, جب وہ کسی کام کے لیے کسی گروہ کا انتخاب کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ جو ضروری تقاضے اس دنیا میں عام قانون کے تحت ہیں ان کو اگر تم پورا کرنے میں کم رہ گئے ہو دوسروں کے مقابلے میں, تو میری نصرت, میری تائید ان میں اضافہ کر دے گی.
ٹھیک ہے,
یعنی مثال کے طور پر کسی اور قوم کو اگر دنیا میں عروج پانے کے لیے 10 چیزیں چاہیے تھیں یا 10 درجے پر کھڑے ہونا تھا, اور
اگر تم 8 درجے
ان کے لیے اگر 5 بھی ہے 4 بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے, بشرطے کہ اس چیز کو وہ ایڈ کر دے. تو یہ بات تورات میں بہت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے, اور پھر اس کا ایک منفی پہلو بھی بیان کر دیا, وہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز تمہارے ہاں کمزور ہو گئی, بلکہ کمزور ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی کہ تم نے سرکشی اختیار کر لی خدا نخواستہ اگر کسی موقع پر, تو پھر دنیا میں باقی قوموں کو تو اپنے طریقے پر مرنا ہے, لیکن تمہاری پٹائی پھر ہونی شروع ہو جائے گی, وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب کا تازیانہ تم پر برسنا شروع ہو جائے گا. تو یہ دونوں پہلو, یعنی مثبت بھی اور منفی بھی, یہ اس کے لیے یا ذریت ابراہیم آپ کہہ لیجیے اس کے لیے ذرا مختلف بیان ہوا ہے, باقی دنیا کی اقوام کے لیے اللہ کا ایک ہی کام.
اچھا جاوید صاحب, یہ آپ نے بہت تفصیل سے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذریت ابراہیم میں اگر ہم عام ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے اگر میں بات کروں, تو اس وقت جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جو عیسائی کہتے ہیں اور جو یہودی ہیں, یہ ہیں ذریت ابراہیمی؟
نہیں, یہود ہیں. دیکھیے یہود جو ہے جن کو آپ اس وقت جیوز کہتے ہیں,
جی
یہ ہیں جن کی ایک بڑی تعداد, ایسا نہیں کہ سارے کے سارے,
ٹھیک,
ان کی ایک بڑی تعداد بنی اسرائیل ہے. اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق,
ان کے
حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب, یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے. تو اس وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہہ کے قرآن نے مخاطب کیا جگہ جگہ. تو یہ حضرت ابراہیم کی اولاد کا ایک حصہ ہے, اس کی ایک شاخ ہے
یہود, جسے
جن کو ہم یہود کہتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اچھا, لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے یہودی,
بحیثیت مجموعی,
بحیثیت مجموعی, یعنی ان کی ایک بڑی, اسی طریقے سے یہ جو جزیرہ نما عرب ہے اس کے اور اس کے گرد و پیش میں جو عرب آباد ہے یہ زیادہ تر بنی اسماعیل ہے. ایسا نہیں کہ سارے کے سارے بنی اسماعیل ہیں, یعنی ان میں دوسری اقوام بھی شامل ہو گئی ہیں, لیکن یہ کہ زیادہ ان کا حصہ وہی ہے کہ جو بنی اسماعیل.
اسی طرح جو اس وقت مسیحی ہیں وہ بھی ذریت ابراہیم میں سے ہی ہیں؟
نہیں, مسیحیوں کا معاملہ یہ نہیں ہے, یعنی ابتدا تو ان کی بھی وہاں سے ہی ہوئی تھی, لیکن بتدریج دنیا کی دوسری اقوام مسیحی مذہب اختیار کر کے شامل ہوتی چلی گئی. آج دنیا میں آپ کو اس وقت دیکھیے نا کہ کوئی 2.5 ارب سے زیادہ کیتھولکس, پروٹیسٹنٹ اور آرتھوڈاکس کو آپ الگ کر دیں تو ایک بہت بڑی, دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. تو یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل نہیں ہیں, یہ بہت بڑی تعداد ان کی, عربوں کی تعداد میں یہ غیر بنی اسرائیل ہے یا ذریت ابراہیم نہیں ہے. یہ
اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ یہ دوسرے یعنی حضرت آدم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے نہیں ہیں, دوسری قوموں میں سے ہیں. اس لیے وہ جو قانون آپ نے بتایا تھا علم اور اخلاق کا, صرف دو ان کے وہ قانون وہی اپلائی ہو رہے ہیں, دین کی ذمہ داری ان کو نہیں دی گئی.
یہ یقیناً ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی قوم بنی اسماعیل کے دعوت کر یا پیغام کو قبول کر لیتی ہے تو اس پر بھی ان کے ساتھ اللہ کے معاملے کے اثرات بالواسطہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے,
انہوں نے تو اپنے آپ کو عرصہ ہوا یہود سے بالکل الگ کر لیا, یعنی اس ٹریڈیشن سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا, تو ان کے ساتھ اب دنیا کا عام معاملہ ہی ہو رہا ہے.
اچھا, اب یہ مجھے ذرا بتائیے گا جاوید صاحب کہ اگر ہم اس طرح سے بات کر رہے ہیں عروج و زوال کی, تو اب جو ابھی میں نے انٹرو میں جو بات کی تھی کہ مسلمانوں کے جو زوال کا ایک سبب ہے, آپ نے یہ تو قانون بتا دیا, لیکن کیا اس میں اس بات کا کتنا کنٹریبیوشن ہے کہ ہمارے خلاف غیر مسلم اقوام کی سازشیں ہوتی ہیں, گٹھ جوڑ ہوتا ہے, اور وہ یہ اس پہ جو جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک عرصے تک اس دنیا میں حکومت کی ہے اور ایک خلافت راشدہ کا ایک ماڈل تھا, تو دوسری قومیں جو ہے وہ یہ اس بات سے گھبراتی ہیں کہ کہیں وہ دوبارہ سے عروج مسلمانوں کو حاصل نہ ہو جائے, اس لیے ان کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں, اور سازشوں کے نتیجے میں ہمیں پیچھے دھکیلا جاتا ہے, ہمیں دوسرے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, اور اس طرح سے سازشیں کی جاتی ہیں کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہو رہے ہیں. اس بات کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس میں ہمارے زوال میں؟
جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا کشمکش کی دنیا ہے, اس میں ایک مسابقت ہے, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, یہ افراد کے درمیان میں بھی ہے, یہ اقوام کے درمیان میں بھی لوگ جدوجہد کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی حکومت قائم ہوئی تو بڑے پیمانے پر فتوحات ہوئی. ان کا باعث کیا تھا, وہ کیوں ہوئی, وہ ایک الگ بحث ہے, اس وقت اس کو چھوڑ دیں. اس کے نتیجے میں کم و بیش ساری مسیحی دنیا مغلوب ہو کر رہ گئی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ یروشلم پر بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کا غلبہ قائم ہو گیا. یروشلم پر غلبے مانی آپ جانتے ہیں کیا ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے اس وقت ہمارے لیے مکہ اور مدینہ ہے, یعنی آپ ان اقوام کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کے لیے گویا یہ ان کا مرکز ہے. یہود کے لیے تو اس کی اہمیت بہت غیر معمولی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین ان کو دی تھی, وہ یہاں آباد رہے, یہاں ہیکل سلیمانی بنایا گیا, یہاں ان کی ایک بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی, یہاں پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تازیانہ بھی ان پر برسا. سیدنا مسیح علیہ السلام بھی یہیں ہوئے, سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کم و بیش یہیں بسر کی, ان کی دعوت یہیں عروج پر پہنچی, یہی جگہ ہے کہ جہاں سے پروردگار نے پھر ان کو اپنی قوم سے الگ کر کے اپنے پاس بلا لیا, اسی جگہ پر ان کی تعبیر کے مطابق ان کو صلیب دی گئی, ان کے آثار, ان کی یادگاریں سب کی سب یہاں موجود ہیں. تو ایک بڑا غیر معمولی تعلق شہر کے ساتھ ان کا, لیکن یہ سب مسلمانوں نے غلبہ پا لیا. اس کے بعد اس کا ایک فطری رد عمل ہوگا, اور وہ یہ کہ جو اقوام بھی آپ سے مغلوب ہو جائیں گی وہ اپنے اس غلبے کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گی, اپنی اس حیثیت کو دوبارہ بحال کرنا چاہیں گی. اس کے لیے ظاہری اقدامات بھی ہوتے ہیں, باطنی اقدامات بھی ہوتے ہیں. یعنی میں اس معاملے میں بالکل واضح ہوں کہ اگر مسلمان قوم بھی کسی جگہ پہ اس پوزیشن میں ہوگی تو وہ بھی ایسے ہی سوچے گی. یعنی اقوام کے درمیان مسابقت کا یہ عمل جاری رہتا ہے, یہ جاری رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے, اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے, اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں, اس کی کوئی بہتر شکل بھی ہو سکتی ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عملی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افراد کے درمیان بھی ایک مسابقت رہتی ہے, اسی طریقے سے مختلف گروہوں کے درمیان
ہونا علیحدہ بات ہے, سازشیں کرنا تو علیحدہ بات ہے.
دیکھیے, جب مسابقت ہوتی ہے تو آپ جدوجہد کرتے ہیں نا, آپ دوسرے کو زخ پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. انسان ابھی اخلاقی لحاظ سے اتنا پاکیزہ نہیں ہوا کہ وہ اس میں کوئی غلط کام نہ کرے, غلط کام بھی کرتے ہیں. یعنی یہ ایک واقعہ ہے دنیا کے اندر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, یعنی یہ ایک حقیقت ہے.
حقیقت ہے,
اس حقیقت کو تسلیم کر کے دنیا میں آپ کو جینا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
اچھا, لیکن یہ سب کچھ کب کامیاب ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے خلاف ظاہر میں کوئی جدوجہد کر رہا ہو یا باطن میں کر رہا ہو, آپ کے خلاف کوئی خفیہ تدبیر کر رہا ہو یا ظاہری تدبیر کر رہا ہو, آپ کے خلاف کوئی آپ کی سرحدوں پر لشکر جمع کر رہا ہو یا آپ کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو, یہ کامیاب کب ہوتا ہے؟ یہ کامیاب اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ علم و اخلاق کے لحاظ سے پست ہو چکے ہوتے ہیں, اس کے بغیر کامیابی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے نہ اس کا ماتم کرنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے, نہ اس کے افسانے سنانے سے کچھ حاصل ہوتا ہے, نہ دنیا کو اس کی تصویر دکھا ڈالنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے. یہ اصل میں اپنی کمزوری کا اظہار ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس کو قرآن مجید نے بڑی خوبی کے ساتھ بنی اسرائیل کے معاملے میں واضح کیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو اس صورتحال سے سابقہ پیش آیا کہ ان پر بابل کے حکمران حملہ آور ہو گئے, ان کی مسجد کی ایک لحاظ سے ان کے لیے تو بیت اللہ ہی کی طرح ہے, ان کی مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, تورات کے اوراق بکھیر دیے گئے, پوری قوم کو اسیر بنا کر غلام بنا کر لے جایا گیا اور ان سے بیگار لی گئی. یہ سارے مراحل ان کے اوپر ہوئے. لیکن قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو وہ نہ کوئی ان کی سازش کا افسانہ سناتا ہے, نہ اس طرح کی چیزوں کا ماتم کرتا ہے. وہ مخاطب کرتا ہے بنی اسرائیل کو اور ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم اس زوال میں مبتلا ہوئے تو اس کے اسباب کیا ہیں, وہ تمہارے باطن میں ہے, تمہارے اندر ہے. تو یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے اس میں کامیابی کب ہوتی ہے دوسروں کو؟ اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اس قابل نہیں رہتے. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے اندر انفعالیت اگر نہیں ہے تو باہر سے آنے والی چیز کو میں اٹھا کے پھینک دوں گا. آپ نے کبھی انسانی جسم کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ میرے اندر خدا نے ایک مدافعت کا نظام رکھا ہوا ہے,
امیونٹی سسٹم.
جب وہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر بیماری حملہ آور ہوتی ہے.
ٹھیک,
یعنی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا
ہے.
تو اگر میں بالکل ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہوں, یعنی میں نے اپنی تعمیر صحیح کی ہے, میں نے قومی زندگی کے تقاضوں کو پورا کیا ہے اور میں بیدار ہوں, تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا, یہ ہوتا ہے. یعنی ہو رہا ہے یہ تو میں نہیں جانتا, اس کی خبر دوسرے لوگوں کو زیادہ ہوگی, لیکن یہ ہوتا ہے. یعنی دنیا جب سے قائم ہے یہ ہوتا ہے. اور میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں کے پاس جب اقتدار تھا تو وہ ایسا نہیں کرتے تھے. یعنی ان کی جو ریاستیں سلطنتیں قائم ہوتی تھیں ان میں بھی اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں تو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی, محلاتی سازشوں کی تعبیر آپ نے سنی ہوگی. یعنی وہ تو ایک خاندان کے اندر ہو رہی ہوتی تھی. عثمانیوں کے آپ دیکھیں کیا کچھ ہوتا تھا محلات میں, مختلف گروہ کیا کر رہے ہوتے تھے, مختلف علاقوں میں کیا چیز ہو رہی ہوتی تھی. تو یہ ایک عمل ہے مسابقت کا جو جاری ہے, اس کا ماتم کرنے سے آپ کو عروج نہیں ملتا اور اس سے آپ کوئی تسکین بھی نہیں پا سکتے. آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جاتی ہے. آپ باہر سے یعنی ظاہر کے لحاظ سے حملہ آور ہو جائے کوئی, یا باطن سے ہو جائے, اس میں کامیابی اسی وقت ہوگی جب آپ علم و اخلاق کے لحاظ سے پستی میں اتر چکے.
جاوید صاحب, علم و اخلاق کے لحاظ سے اگر ہم پستی میں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے, ہمیں علم و اخلاق کے اس معیار تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. اس معیار تک پہنچنے کے لیے ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ بالعموم پوری دنیا میں ہی اور بالخصوص انڈو پاک میں بہت ساری تحریکیں برپا ہیں, بہت ساری جماعتیں اس طرح سے, یعنی ایک منظم گروہ ہیں جو کام کرتے ہیں, جو لوگوں کو تزکیے کی طرف دعوت دیتے ہیں, تزکیہ کرتے ہیں ان کو. اور وہ چاہتے ہیں, ان کے دو ماڈل اگر ہم دیکھیں, ایک ماڈل تو یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کیا جائے, اور لوگ جب تزکیے کی صورت میں جب ایک اس مرتبے پہ پہنچیں گے تو خود بخود دوسری چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ نہیں, پہلے ہمیں جدوجہد کر کے ایک نظام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے تاکہ ہم اپنی قوت نافذہ سے اس پورے سسٹم کو ٹھیک کر دیں, اور جب ٹھیک ہو جائے تو پھر دنیا کو دکھائیں کہ یہ ہے وہ ماڈل جو ہم چاہتے ہیں. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, ان دو قسم کی باتوں کو؟
نہیں, یہ دیکھیے اس میں دو چیزیں مل گئی ہیں. تزکیہ ایک بالکل الگ چیز ہے اور دنیا میں عروج کے قوانین ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی یہ بات کہ مجھے اپنا تزکیہ کرنا ہے, اس کا تعلق میرے دین سے ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے, اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری موت آنے والی ہے, ایک دن تم دنیا سے رخصت ہوگے.
ٹھیک ہے,
جب تم دنیا سے رخصت ہوتے ہو تو اس کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی, حقیقی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم ایک نئی دنیا میں ہوگے, یہ کائنات ایک نئی کائنات میں تبدیل ہو چکی ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, ان زمین و آسمان کو ہم اٹھائیں گے اور ایک نئی دنیا میں, نئے زمین نئے آسمان میں بدل دیں گے. اس میں تمہاری آنکھ کھلے گی اور اس میں تمہارے اس دنیا میں کیے گئے اعمال کی بنیاد پر تمہارا محاسبہ ہوگا.
ٹھیک ہے,
اور اس کے نتیجے میں تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے, جس کو قرآن اپنی تعبیر میں فلاح سے تعبیر کرتا ہے, کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. عربی زبان میں اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. یہ جو پاکیزگی کی دعوت ہے, اس کا کوئی دنیاوی هدف نہیں. یہ دعوت
یہ فرد کو دی گئی ہے, یہ
معاشرے کو دی گئی,
یعنی
یہ فرد کو دی گئی, فرد کی تمام حیثیتوں میں دی گئی. دیکھیے, میں جب میں کہتا ہوں فرد تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا میں کسی جنگل کے اندر تنہا کھڑا ہوں؟ فرد کی حیثیت سے میری ایک ذاتی شخصیت ہے.
فرد کو, سوسائٹی کو, اور پھر ریاست کو, سب کو دی گئی ہے نا؟
دی مجھے گئی ہے, دی فرد کو دی گئی, میری مختلف حیثیتوں میں دی گئی ہے.
دیکھیے,
میں ایک فرد کی حیثیت سے کسی جنگل میں تو نہیں کھڑا.
ٹھیک ہے,
نہیں, دشت و صحرا میں تو اذان نہیں دے رہا. میں جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہوں تو میرے گرد و پیش میں میرا ایک خاندان ہوتا ہے.
ٹھیک,
میں شادی کرتا ہوں, بیوی آ جاتی, گھر وجود پذیر ہو جاتا ہے, اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کے رشتے وجود پذیر ہو جاتے ہیں, تو میری حیثیتیں تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی میں فرد کی حیثیت سے جاوید احمد غامدی تھا, میں اس سے آگے بڑھ کے باپ بھی بن گیا, میں شوہر بھی بن گیا, میرے بہن بھائیوں کے رشتے وجود میں آ گئے. اچھا, مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ایسے کیا ہے کہ مجھے کوئی معاش کی جدوجہد کرنی ہوگی, میں باہر نکلوں گا, کوئی کاروبار کروں گا, وہاں میرے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں گے,
ٹھیک ہے,
وہاں ایک عمل وجود میں آئے گا, اس کو آپ معاشی عمل کہتے ہیں, یعنی کوئی بیع و شرا ہو رہی ہوگی, کوئی خرید و فروخت ہو رہی ہوگی, کچھ چیزیں دی جا رہی ہوگی, کچھ لی جا رہی ہوگی, کچھ معاملات ہو رہے
ہوں گے.
اچھا, میں کہیں رہ رہا ہوں گا تو اس کے نتیجے میں ایک سماج وجود میں آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, اسی طریقے سے میرے ہی اندر سے کچھ لوگ ہوں گے, یعنی انسانوں ہی کے اندر سے, کہ جن کو آپ اٹھائیں گے اور اٹھا کر آپ نظم ریاست کی ذمہ داریاں دے دیں گے, وہ حکمران ہو جائیں گے, تو وہ بھی فردی کی حیثیت سے ان کی ایک شخصیت کا ظہور ہوگا. تو مذہب ان میں سے ہر ہر جگہ پر آپ کا تذکیہ چاہتا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں مخاطب فرد ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ حیثیت مخاطب نہیں ہے, یعنی خاندان کو بحثیت خاندان نہیں مخاطب کیا گیا, ریاست کو بحثیت ریاست نہیں مخاطب کیا گیا, معیشت کے نظم کو بحثیت معیشت نہیں مخاطب کیا گیا. ہر جگہ فرد کو مخاطب کر کے جو اس کی حیثیت وجود میں آتی ہے, اس میں اس چیز کو ہدف بنایا گیا ہے کہ اس کو پاکیزگی اختیار کرنی, یعنی تزکیہ جو ہے, پاکیزگی, تزکیہ, پیوریفیکیشن, یہ میرے اندر آنی ہے اور آنی میرے تمام معاملات میں.
ٹھیک ہے, جس جس حیثیت میں بھی آپ کھڑے ہیں سب کے اندر وہ آنی ہے. اچھا جاوید صاحب, آپ جب یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ فرد کو مخاطب کرتا ہے اور فرد کی تمام حیثیتوں میں اس کو چاہتا ہے کہ وہ اس لیول پر آ جائے, اس معیار پر آ جائے, تو اب میں میرا جو اب سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایسی تحریکیں, ایسے منظم گروہ جو مسلمانوں کے اندر سے وجود پذیر ہوئے, اس میں سے نکلے اور وہ فرد کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں, ایسے گروہ بہت سارے موجود ہیں, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ گروہ اس طرح سے فرد کا تزکیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ فرد کا تزکیہ فرد کی حد تک ہی رہتا ہے, وہ سوسائٹی پر, معاشرے پر اس کے اثرات تو مرتب نہیں ہو رہے. تو کیا یہ بنیادی مقدمہ ہی غلط ہے یا کوئی اور خامی ہے, کسی پروسیجرل کوئی پرابلم ہے ہماری؟
نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تزکیہ کرتے ہیں, کوئی فرد کسی کا تزکیہ نہیں کرتا, کوئی گروہ کسی کا تزکیہ نہیں کرتا. تزکیہ تو در حقیقت خود فرد کو کرنا ہوتا ہے, یعنی مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہوتا ہے. پاکیزہ کیسے بنانا ہے, اس کا پورا لائحہ عمل اللہ کے دین میں بتا دیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرا پورا دین حقیقت میں ہے ہی تزکیے کا پروگرام. اس میں الحکمہ ہے, اس میں الکتاب ہے, دونوں حصے ہیں اس کے. ایک حصے کا تعلق تمہارے ایمان و اخلاق سے ہے, دوسرے کا حصے کا تعلق تمہاری زندگی کے انضباط سے ہے, جس کی بنیاد پر ایک شریعت دی جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں میرا تزکیہ کرتی ہیں. تو تزکیہ تو اصل میں, اگر آپ کہیں کہ تزکیہ کا نسخہ کیا ہے, تو وہ یہ ہے. اچھا, اس نسخے کو اپنانا کس نے ہے؟ میں نے. دوسرے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ توجہ دلانے کا کام, تعلیم دلانے کا کام, بیدار کرنے کا کام, وہ یہ کر سکتے ہیں.
کر رہے ہیں نا وہ, یہ کر رہے ہیں لوگ,
یہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں. دیکھیے, ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دین کے عالم بنیں گے. دین کے عالم بننے کے بعد وہ لوگوں کو وعظ و تبلیغ بھی کرتے ہیں, وہ ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں, یہ کر رہے ہیں. یہ کام دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے ہو رہا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے سوسائٹی میں اثرات کیوں نظر نہیں آتے؟
نظر نہیں آتے تو اس کا
میں
مطلب
اسی کا جواب دے رہا ہوں
جی,
کہ اس کے سوسائٹی میں اثرات کیوں نظر نہیں آتے. سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک یہی کام کیا, سوسائٹی میں کوئی اثرات نظر نہیں آئے. نظر آنا تو ایک طرف رہا, پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا.
اس کی ایک وجہ تھی جاوید صاحب, وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے جو مخاطبین تھے وہ توحید کے ماننے والے نہیں تھے. آپ ان کو پہلے تو بنیادی طور پر توحید کی دعوت دے رہے تھے, اپنے دین میں لانے کی کوشش کر رہے تھے, اور اس کے بعد ان کا تزکیہ کا عمل ہوتا. لیکن یہاں تو مسلمان ہی ہیں نا, ہم توحید کے ماننے والے.
حضرت مسیح علیہ السلام کے مخاطبین کون تھے؟
وہ تو توحید کے ماننے والے تھے,
توحید کو بھی مانتے تھے, شریعت کو بھی مانتے تھے, ان میں علماء بھی تھے, سب تھے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے؟ دیکھیے, یہ اصل میں مقدمہ ہی غلط ہے کہ دین کی دعوت, تزکیہ کی دعوت, لوگوں کے اندر اس چیز کی تعلیم دینے کی کوشش کہ وہ دین کو اپنائیں, اس کا کوئی دنیوی ہدف ہے؟ اس کا کوئی دنیوی ہدف نہیں, اس کا ہدف بھی آخرتی. اگر آپ ایک لفظ میں مجھ سے پوچھیں کہ مذہب کا موضوع کیا ہے, زندگی نہیں, موت.
موت کے بعد کی کامیابی, یعنی وہ یہ چاہتا
ہے, ٹارگٹ یہ ہے, مجھے بھی آنی ہے, آپ کو بھی آنی ہے,
ٹھیک ہے.
یعنی وہ دیکھیے بات یہ, میں بیمار ہو جاتا ہوں, یہاں ڈاکٹر موجود ہے, مجھے کوئی چیز لینا ہوتی ہے, خریدنی ہوتی ہے, بہت سے کاروباری لوگ موجود ہیں, دنیا بھر سے سامان لا کے بازاروں میں لا رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
یہ سارا سامان یہاں موجود ہے دنیا کے اندر. وہ آ کے مجھے متوجہ کرتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر تم کھڑے ہو, ایک دن اس کو بھی ختم ہونا ہے اور تمہیں تو بہرحال ختم ہونا ہے.
بالکل صحیح ہے,
یعنی تمہارے لیے تو ایک وقت مقرر ہے, اس کے بعد تم ایک نئی دنیا میں آنکھ کھولنے والے ہو, اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو. اس لیے ان کی جدوجہد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کی جدوجہد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت میں اللہ کی گرفت سے بچا لیں. دیکھیے اس کو قرآن مجید نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بیان کرنے میں کہ آپ پیوریفائی کریں اپنے آپ کو. آپ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ کہا گیا کہ اب کون کرے گا یہ کام, نبوت ختم ہو گئی نا,
ٹھیک ہے,
تو قرآن مجید نے سورہ توبہ کے آخر میں یہ بتایا کہ علماء کو اب یہ کام کرنا چاہیے. آپ ذرا اس آیت کو دیکھیے, وہ بڑی کمال کی چیز ہے. یعنی قرآن مجید نے ایک ایک سٹیپ کے اوپر اس کا جواب دیا ہے. یہ کہا ہے کہ ما کان المومنون لینفروا کافہ, سارے مسلمان دین کے عالم نہیں بن سکتے, اس مقصد کے لیے نہیں نکل سکتے,
صحیح,
کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے, اس کے اندر لوگوں کو اور بہت سے کام کرنے ہیں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, ان کے اندر سے ہر گروہ میں سے دو چار پانچ لوگوں کو نکلنا چاہیے. کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین, جیسے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی انجینئر بنتا ہے, کوئی سائنسدان بنتا ہے, کوئی کاروباری بنتا ہے, وہ دین کی سچی بصیرت حاصل کرے, وہ یا دین کے عالم بنے, وہ جو اللہ نے دین اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا ہے اس کی اعلیٰ درجے کی سچی بصیرت رکھنے والے بنے. اچھا وہ کام کیا کریں؟ لینذروا قومہم, اپنی قوم کو خبردار کریں. یہ انذار جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے, اس کا مطلب ہے آخرت کے معاملے میں انسانوں کو خبردار کرنا. تو گویا قرآن مجید نے پہلے انگلی رکھ کر یہ بتایا ہے کہ کیا کام ہے جس کے لیے خدا کے پیغمبر اور ان کی اتباع میں جو اہل علم اٹھتے ہیں وہ مبعوث کیے گئے. ان کا کام ہے انذار, یعنی جو لفظ استعمال کیے وہ یہ, آخرت کے معاملے میں لوگوں کو خبردار کرنا, خدا کی گرفت کے معاملے میں خبردار کرنا. اور یہ بتایا گیا کہ اس سے حاصل کیا کرنا مقصود ہے, دنیا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں, لعلہم یحذرون, تاکہ وہ خدا کی گرفت سے قیامت میں بچ جائے. تو اس لیے آج راہ کرم دین کے معاملے کو پہلے الگ کر لیجیے, یعنی دین کا اصلی ہدف یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جب دین کے اس ہدف کو حاصل کرنے کی جدوجہد کی جا رہی ہوتی ہے اور اس سے انسانوں میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کے اثرات دنیا پر بھی ہوتے ہیں, پر بھی ہوتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ اس ضمنی فائدہ کیا ہوتا ہے,
اس کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے,
وہ کیا ہے, یعنی ہو جاتی ہے بہت سے اثرات. اچھا پھر دوسری چیز, اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں, یعنی جو لوگ اس میدان میں اترتے ہیں, وہ اپنے سامنے ان کو ہدف کیا دیا گیا ہے, کہ ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف یہ ہے کہ وہ اتمام حجت کے درجے پر یہ کام کریں, یعنی اس درجے میں حقیقت کو واضح کر دیں, آخرت ایک حقیقت ہے, آخرت ایک حقیقت ہے, آخرت ایک حقیقت ہے, زندگی تمہاری موت پر ختم نہیں ہو رہی, وہ اس کی منادی کریں اور اس کو اس درجے واضح کر دیں کہ مخاطبین کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. یعنی ان کا ٹارگٹ یہ ہے, ان کو یہ ٹارگٹ دیا ہی نہیں گیا کہ چار آدمی تمہاری بات مان لیں یا چار ہزار مان لیں یا ایک مجمع مان لیں یا دنیا مان لیں یا یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے, ان کو تو ہدف یہ دیا گیا ہے. تو اس لیے اگر کوئی دین کی دعوت لے کے اٹھا ہے, مثال کے طور پر علماء ہیں, جیسے ہماری پوری تاریخ میں بڑے غیر معمولی لوگ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دین لوگوں کو سمجھایا, ایسے ہی اہل علم ابن تیمیہ تھے, امام غزالی تھے, اسی طریقے شاہ ولی اللہ تھے, اور بہت سے لوگ تھے, ان کا اصلی مقصود یہ ہوتا ہے. میرے علم کی حد تک جو آپ نے اس زمانے میں بھی بات کی ہے کہ جو دین کی دعوت لے کے کچھ خالص دین کی جماعتیں اٹھی ہیں, اس سے کر قطع نظر کے ان کے دینی تصورات سے مجھے کتنا اتفاق ہے کتنا اختلاف, وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچانے کی جدوجہد کرنی لوگوں کو. تو اس وجہ سے یہ بات بہت اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ یہ ہے دین کا معاملہ. اس کو تو از راہ کرم اس کی پیور صورت میں ایسے ہی رکھیے, اس کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے. میں اس کے اجزاء پھر دہرا دوں ایک بار تاکہ کوئی غلط فہمی ہو. یعنی اس میں مقصد کیا ہے؟ تزکیہ,
ٹھیک ہے.
اس کا مخاطب کون ہے؟ فرد اپنی تمام حیثیتوں میں, وہ جہاں جہاں ہوگا اس کو اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. پاکیزگی کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات,
ٹھیک.
اس کو پہنچانے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اس کو اس درجے میں واضح کر دیں, بے کم و کاست واضح کر دیں, اتنے اچھے استدلال سے واضح کر دیں, ایسی حکمت سے واضح کر دیں کہ یہ دلوں کے اندر اتر جائے اور ان پر حق واضح ہو جائے, یہاں تک کہ اتمام حجت کے درجے میں واضح ہو جائے. اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ آخرت میں خدا کی گرفت سے بچ جائے,
ٹھیک.
اس میں تعداد پیش نظر ہی نہیں, یعنی خدا اپنی اس دنیا کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے, یہ وہی جانتا ہے کتنے لوگ منتخب ہوں گے. اسی لیے میں نے آپ کو مثال دی کہ اس میں کامیابی اور ناکامی کو اس زاویے سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اگر اس زاویے سے آپ دیکھیں گے تو حضرت مسیح کی کامیابی کو پہلے دیکھنا پڑے گا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ دس آدمی بھی نہیں رہ گئے تھے کوئی زیتون پر باقی جس رات انہیں اٹھایا گیا ہے, سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں لوگوں کو مشکل بھر سکے تھے, حضرت لوط کی بیوی بھی ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی. تو اس وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے ہیں تو کوئی 200-225 کے قریب خاندان تھے جو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوئے تھے. اس کا یہ ہدف ہی نہیں ہے سرے سے, اس میں اصلی ہدف یہ ہے کہ آپ کو حق کو سمجھنا ہے, اس کو آخری درجے میں واضح کر دینا ہے. اس لیے کہ اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے مرنے کے بعد, اس نتیجے کی ہولناکی سے انسان یہی متنبع ہو جائے اور اپنے آپ کو خوراک کی گرفت سے بچا لے.
ٹھیک,
میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب علماء کو یہ کہا گیا کہ خدا نے کہا میرا کام کرنے کے لیے اٹھو, تو ایک ایک قدم کو واضح کیا, کام کیا کرنا ہے, ہدف کیا چیز ہے, لوگوں کو کہاں پہنچانا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی ابہام نہیں.
ٹھیک, بہت بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, جاوید صاحب نے اپنے الفاظ میں پوری بات کا خلاصہ رکھ دیا ہے, اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ اور سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ جب اگر ایسا ہی تھا کہ صرف ٹارگٹ اور مقصد صرف یہ تھا, تو قرآن مجید میں ریاست کے جو قوانین بیان ہوئے ہیں, ریاست کے قوانین دیے گئے ہیں, معاشرت کے قوانین دیے گئے ہیں, اس کی پھر کیا ضرورت ہے؟ آپ نے, جاوید صاحب نے فرمایا کہ جب مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ کی طرف, تو بہت چند لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے, لیکن آپ نے وہاں جا کر مدینہ میں ریاست بھی قائم کی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اور وہ ریاست قائم کرنے کے بعد ظاہر دین کا ایک غلبہ ہوا, اس کی کیا وجہ تھی؟ ہم اسی پروگرام کی اگلی کنٹینیویشن میں, اگلے پروگرام میں اس کو کنٹینیو کریں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. یہ پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا, تاہم آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے جو سوالات ہوں وہ آپ ہمیں اس اسکرال پر جو ای میل ایڈریس آ رہا ہے وہاں پر دے سکتے ہیں, ihdunyatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.